أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آمين. سورہ فاتحہ کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ عظیم الشان سورت ہے، اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، پڑھی جاتی ہے امام کے لیے اور انفرادی نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت نے اس میں دعویٰ بھی کیا، اور دعویٰ یہ کہ تمام حمد اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دلیل بھی دے دی اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. تو گویا ایک ہی آیت میں اللہ نے دعویٰ اور دلیل دونوں کو جمع کر دیا. یہ باتیں آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں. یہاں پر صفت بھی رب العالمین لائے ہیں. رب کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی نسبت کسی کی طرف اس طرح سے کی جائے جیسے رب المال، تو الگ بات ہے. صرف رب کہنا کسی کو جائز نہیں. تو اللہ رب العزت رب بھی ہیں، پالنے والے ہیں. اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے دعا اور درخواست کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ اللہ تعالی سے جب کوئی آدمی دعا مانگے، کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ کی کئی پہلو ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کا مضمون اس میں ہے، درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. تو اس کا طریقہ بتلا دیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعتراف کیا جائے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو گویا ایک طور پر عبادت خالص اللہ کے لیے، اس کے ماسوا کے لیے نہیں، اور اسی طرح سے مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے. اور اس کے بعد پھر جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ یہ طریقہ ایسا ہے جو قبولیت کے قریب ہے، اور خود اللہ رب العزت نے گویا اس میں ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور دعا بھی پھر ایسی جامع اور مختصر ہو کہ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم یہ جامع دعا ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر راستہ درست ہو جائے، سیدھا ہو جائے، جس میں ٹھوکر لگنے کا احتمال نہ ہو، جو سیدھا اللہ تک ہمیں پہنچا دے، تو اور انسان کو کیا چاہیے. جب انسان کا راستہ درست ہو گیا، رخ ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ منزل بھی اس کو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے مختصر طور پر، یعنی مختصر ہو اور جامع ہو. تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مضمون بیان فرما دیا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اسی کے لیے، اس میں یہ بھی خاص طور پر بتلا دیا گیا کہ صرف عبادت یہی نہیں کہ عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، بلکہ خالص اسی کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اس کے ماسوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی. لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی بھی طرح سے یہ جائز نہ ہوگا، نہ ذات میں نہ صفات میں. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پہلے نصرانی تھے، مسلمان ہو گئے، تو قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بڑے بڑے جو رہبانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کی اور جو راہب تھے ان کی عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو خدا بنا لیا، راہبوں کو خدا بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ عدی یہ بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ نصرانیوں کے جو علماء تھے انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا، یعنی بعض چیزیں جو حلال تھیں لیکن انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور تم نے ان کی اتباع کرتے ہوئے تم نے بھی اس کو حرام سمجھا، تو کہا کہ یہ بات تو ہے، تو فرمایا کہ بس یہی تو عبادت ہے، تو یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ حلال کو حرام کر دے حرام کو حلال کر دے، یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ علماء کا کام دین بتلانا ہے، دین بنانا نہیں، دین تو اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا ہمارے لیے، البتہ علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو وضاحتیں آپ نے فرمائی ہیں اسی طریقے کو صحیح طور پر آگے بیان کر دیا جائے، تو دین کو بتلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا، تو بلا شک و شبہ یہی اصل چیز ہے، لیکن علماء یہود و نصارہ نے یہ کیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، جو اللہ نے حرام قرار دی تھی ان کو حلال کر دیا، تو یہ گویا کہ جو کام اللہ رب العزت کے کرنے کا تھا وہ کام انہوں نے انجام دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گویا یہ لوگ بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی بات مانتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے یہ بھی وہی کرتے تھے، تو اس میں یہ بتا دیا کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، عبادت فقط اللہ رب العزت، عبادت کے کیونکہ معنی ہی ہیں کہ انسان جو ذلت کی پستیوں میں ہے یعنی عاجز اپنے آپ کو سمجھے اور ذلیل سمجھے اللہ رب العزت کے سامنے، جو عزتوں اور عظمتوں والے ہیں، تو عبادت اللہ کی جاتی اس لیے کہ وہ عزت اور عظمت والے ہیں، اور جو کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں عاجز ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی آدمی یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہاں بھی تخصیص ہے کہ آپ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور کسی طور پر نہیں کرتے، کسی کو شریک قرار دے دینا یہ سب اس کی عبادت کرنا ہی ہے، تو ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مشرکین مکہ اور دیگر جو کافر تھے یہ یعنی ڈائریکٹ بالکل اس طور پر کہ یوں سمجھیں کہ فلاں شخص ہی قادر مطلق ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ایسا عقیدہ تو ان کا بھی نہیں، البتہ وہ بھی شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ شریک ہیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے تو ان کو وہ شریک ٹھہراتے تھے کہ بھئی کوئی جو ہے وہ برسات برسا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ان کو اور یہ اختیار دے دیے تو اب ہم انہیں سے مانگیں گے، تو وہ ان کو شریک ٹھہرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ کوئی شریک بھی نہیں عبادت میں اس کی، تو یہ کہ نعبدوں کے اندر تخصیص ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں، گویا کہ اس بات کا بھی اعتراف کر لے کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو گویا دونوں باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ انسان کا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے اور استعانت بھی اللہ سے مانگی جائے اس کے سوا کسی اور سے نہیں، اب اس میں الگ تفصیل ہے کہ استعانت کس قسم کی ہو، دیکھیے مدد اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اس کے بھی کئی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک صنعت کار مثلاً مزدوروں سے اپنے سڑک چلانے کے لیے ان کی مدد طلب کرتا ہے کہ آؤ بھائی تم میرے پاس کام کرو، ملازمت ان کو دیتا ہے اور وہ مشینیں چلاتے ہیں مال تیار کرتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ایک معاون اور مددگار ہونا تو یہ ہے، اس کی نفی نہیں کی، یا مثلاً کوئی شخص اونٹ پر جا رہا ہے کوئی چیز گر گئی اگر اس نے کہہ دیا بھی مجھے یہ اٹھا کے دے دو تو گویا یہ بھی مدد تو مانگ رہا ہے نا، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو صفات خالص اللہ کے لیے ہیں آدمی سمجھے کہ بھائی اس میں فلاں شریک ہے اور فلاں سے ہمیں مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ شرک اور حرام ہے، اس کو ناجائز قرار دیا کہ یہ اس قسم کی استعانت جائز نہیں۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے آخری رکوع میں، تقریباً آخری رکوع سے پہلے رکوع میں، تو اس میں بھی ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف گئے مغرب کی طرف گئے، یعنی بہت سفر کیا انہوں نے اور ایسا لگتا تھا کہ حتی اذا مطلع الشمس ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سورج سامنے سے نکل رہا ہے، اسی طرح حتی اذا بلغ مغرب الشمس کہ اتنا مغرب کی طرف سفر کیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج بالکل سامنے غروب ہو رہا ہے، تو یقیناً سورج تو بہت دور ہوگا نہ جانے کہاں ہوگا، لیکن محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اس کے بعد اب کوئی آبادی بیچ میں نہیں ہے اور سورج بالکل سامنے طلوع یا غروب ہو رہا ہے، یعنی مشرق کی طرف گئے تو اتنا گئے اور مشرق مغرب کی طرف گئے تو اتنا سفر کیا، تو انہی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جب ایسے مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے کوئی ایسی آڑ بنا دیجئے ان سے کہ وہ ہماری آبادیوں میں نہ آئیں۔ تو سد سکندری مشہور ہے، سکندر ذوالقرنین نے جو سد دیوار کو کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو انہوں نے پھر پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی۔ تو یقیناً ان کے پاس مال تھا، سب چیزیں تھیں، لیکن افرادی قوت نہیں تھی، اس لیے وہ تو سفر کی حالت میں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی افرادی قوت تم مہیا کرو، جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو وہ میں مہیا کروں گا، میرے پاس ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو لے کر یہ کہا کہ صاحب استعانت لغیر اللہ جائز ہے، دیکھیے قرآن نے کہا کہ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میری مدد کرو، تو اللہ نے چونکہ ان کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی جائز، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی مدد اور ایسا تعاون ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے حاصل کرتا رہتا ہے، اور جس میں ایک انسان دوسرے انسان کا مجبور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی کام ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کی مدد اور تعاون کے بغیر کوئی کام ہو سکے۔ ایک آدمی تنہا دکان بھی چلائے، تنہا بازار سے مال بھی خریدے، تنہا خرید بھی لے، یعنی خود ہی کر لے بغیر تعاون و تناسر کے، دنیا قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اس کا ایسا بنایا ہے کہ ایک آدمی دکاندار ہے تو دوسرا گاہک ہے، ایک آدمی مالک ہے تو دوسرا مملوک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ مالک ہے اور دوسرا جو ہے خریدار ہے، اس کی دکان پر آ کر سودا خرید رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ کام مکان بنا رہا ہے، دوسرا آدمی مزدور ہے۔ تو یہ تعاون کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی یہ تو نہیں کر سکتا کھیتی باڑی بھی خود کرے اور اس کے بعد جناب گندم سے جو دانے بھی خود نکالے، اس کا چکی بھی خود چلائے، اس کو آٹا بھی خود ہی جو ہے بیچنا شروع کرے، روٹیاں بھی وہی لگائے، سب کام خود ہی کرے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کو جو ہے ایک دوسرے کی مدد میں لگا رکھا ہے، تو اس قسم کی مدد طلب کرنا ایک دوسرے سے یہ ناجائز نہیں۔ لیکن ایسے عقیدے کے ساتھ آدمی کہے کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یا فلاں آدمی بچے دینے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یا فلاں آدمی بارش برسانے والا ہے، اعوذ باللہ، اس قسم کی عقائد رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ایسی استعانت سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرے کے آدمی یہ سمجھے کہ بھائی ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، ان کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا، اس کو حرام قرار دیا شریعت نے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں بعض اوقات بعض شاعری میں ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو اصل میں شرک ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے، نتیجہ یہ کہ اس سے شرکیہ نعت کو کہہ رہے ہو، بظاہر نعت ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ شرکیہ ہوتے ہیں، اس کی بنا پر اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ہمارے یہاں نعت بڑی معروف ہے کہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ نعت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ایک جملہ ایک جو ہے مصرع ہے کہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ یہ نعت میں لکھا گیا، حالانکہ یہ اس آیت قرآنیہ کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہ مدد مانگیں گے نہ کسی کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس اگر نعتیہ جملے کو ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے بالکل قرآن مجید کی شاید کی مخالف۔ تو اس لیے بعض اوقات بے سوچے سمجھے ایک آدمی ایسا کہتا ہے تو بلا شبہ ایسے کلام سے بھی بڑے پرہیز کرنا چاہیے جس میں اس قسم کے جملے ہوں جو شرک کی طرف انسان کو لے جائیں، کیونکہ بلا شک و شبہ ہم وسیلے سے یا واسطے سے مانگیں یہ تو جائز ہے، دے گا تو اللہ رب العزت ہی، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے صدقے سے تو فعل سے اس طرح سے مانگے تو یہ ناجائز نہیں، اس کے ہم بھی قائل۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ ہی دو گے، آپ ہی سے لیں گے، کوئی اور دینے والا نہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ جائز نہیں، سمجھ جائیں گے۔ تو توسل اور استعانت کا مسئلہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ دعا اشارے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر کے اعتراف کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے، اب دعا کا مضمون کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ تو دیکھیے دعا ایسی جامع، پھر اس دعا کی جامعیت کو مزید آگے ایسا بنا دیا کہ اس میں ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے کو لے آئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا، یعنی راستہ ہم کن کا طلب کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں پر ہمیں چڑھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو آپ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کن لوگوں کا پتہ بتلا دیجیے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے، اور جو لوگ مغضوب والے ہیں ان کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ بتلائیے جو جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ میں تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صلحاء اور شہداء کا راستہ، ان کا راستہ ہمیں بتلائیے۔ تو دیکھیے، یہ جو ہم سورت پڑھتے ہیں پوری سورہ فاتحہ، یہ سمجھ لیجئے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ میں، اور بعض نے کہا کہ بسم اللہ کی با میں، اس پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں، کیونکہ با کے معنی جوڑنے اور ملانے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو پیدا کیا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو کہ اور پھر انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ بندوں کو خالق سے جوڑ دیں، مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں۔ تو یہ خلاصہ اور لب لباب قرآن مجید کا، تو اس لیے یہاں پر اور اسی طرح بعض نے فرمایا کہ پورے سورہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، یعنی پورے قرآن مجید کا راز اور خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور پورے قرآن مجید کا راز اور خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ معافی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جامع ترین چیز، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔